وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر ولا تزر وازرة وزر أخرى صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم, آج آنا تو حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب کو تھا, دامت برکاتہم کو, لیکن کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے, اس لیے کچھ باتیں دین کی سننے سنانے کے لیے مجھے حکم کیا گیا. دعا فرمائیے جو باتیں اللہ رب العزت کہلوائیں وہ کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی نفع بخش ہوں, آخرت کے اعتبار سے بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی. عام طور پر یہاں دین کی جو باتیں کی جاتی ہیں اور اصلاح معاشرہ سے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں, ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں ان سے ہم بچیں, اور خدا نہ کرے کسی درجے میں بھی ہمارے خاندان میں, برادری میں اگر وہ غلط طریقے رائج ہیں تو کوشش کر کے انہیں بھی بچائیں اور خود بھی بچیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے عزیز رشتہ دار اس کی میت پر روتے ہیں تو ان کے رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. تو بظاہر اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ رونے والے جب روتے ہیں تو میت کو اس عذاب دیا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا, جس نے جو کیا ہے وہی وہ بھگتے گا بھی. ایسا نہیں ہے کہ کروں تو میں اور بھرے کوئی. ظاہر یہ بھی معاملہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی روئے تو کوئی اور عذاب میت کو ہو, اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر میت کو رونے پر عذاب ملتا ہے, بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں یہ سارے واقعات ہوتے تھے, یعنی بدعات, رسومات, سب کچھ اس کو پتا تھا کہ ہمارے خاندان میں, برادری میں یہ چیزیں رائج ہیں. یہ سب کچھ دیکھتا رہا, اس نے نہ کسی کو روکا نہ خود روکا, خود بھی ان چیزوں میں شریک ہوتا تھا. تو یقیناً جب یہ خود شریک ہوتا رہا اور کسی کو روکا بھی نہیں, کہا بھی نہیں, اب جب خود مر گیا تو لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ چونکہ یہ خود بھی ایسا کرتا تھا اس لیے لوگ جب روئیں گے تو اس کو بھی عذاب ہوگا, اور عذاب اسی لیے ہوگا کہ اگر زندگی میں تم وصیت کر لیتے اور یہ کہہ کر مرتے کہ بھئی میرے مرنے پر کوئی غلط رسومات ادا نہ کی جائیں, کوئی تیجا چالیسواں نہ کیا جائے, تو پھر یقیناً کوئی چاہے کتنا بھی روتا رہتا اس کو کچھ نہ ہوتا. لیکن چونکہ زندگی میں ہم خود اس پر راضی تھے, خوش تھے, خود بھی شریک ہوتے تھے, دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے, اس وجہ سے اب اگر اس کی میت پر کوئی روئے گا اسے بھی عذاب ہوگا. ورنہ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے کہ روئے کوئی اور عذاب کسی کو دیں, لیکن چونکہ رونا اسی لیے ہے کہ اس نے منع نہیں کیا. اب اگر کوئی شخص وصیت کر کے مرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے خاندان میں, برادری میں یہ ساری رسومات رائج ہیں, اس لیے اس نے ان رسومات کے خلاف وصیت کی کہ میرے مرنے پر خلاف شریعت کوئی کام نہ کیا جائے, کوئی رسم ادا نہ کی جائے, سنت کے مطابق سارا کام کیا جائے, تجہیز بھی, تکفین بھی, اور اس کے بعد بھی سارے اعمال سنت کے مطابق ہوں. اب اگر چاہے سارے لوگ بھی مل کر روئیں تو انشاءاللہ ان کے رونے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو. یہ ہے اصل بات. تو آج ہمارے ہاں پیدائش ہو جائے کسی کے ہاں تب رسومات ہیں, کوئی مر جائے تب رسومات ہیں, کسی کے ہاں شادی ہو تب رسومات ہیں اور اس شادی سے پہلے کی رسومات وہ الگ ہیں, تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تب بھی رسومات. اب بیمار ہو گئے, روزانہ لوگ آ رہے ہیں عیادت کے لیے, اور جس کے گھر آ رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ صاحب اب چونکہ مہمان آ رہے ہیں جو ہے اس کے عیادت کے لیے, لہذا ضروری ہے ان کو چائے کو بھی پوچھو, ان کو بسکٹ بھی کھلاؤ, ان کو پھل بھی کھلاؤ. اب بےچارے وہ پہلے ہی پریشان ہیں اپنے مریض کی وجہ سے, اور ادھر سے یہاں پر برادری کے لوگ اور خاندان کے لوگ اور دوست احباب جو ہے وہ جھمگٹا لگا کر بیٹھے میں ایک جاتا ہے, وہ جاتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا ہے, ایک جماعت اٹھتی ہے دوسری جماعت آ جاتی ہے. تو وہ تو اپنے مریض سے ہی پہلے بےچارا پریشان ہے, اس صدمے سے دو چار ہے, اور ادھر یہ معاملہ ہے کہ جو آتا ہے اچھا سمجھ لیا یہ ہے کہ یہ ضروری چیز ہے. اور بعض اوقات جو آ رہا ہے عیادت کے لیے تو اصل تو یہ ہے کہ عیادت کرو, تھوڑی سی دیر بیٹھو اور چلے جاؤ, زیادہ دیر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, خلاف سنت بلکہ ناجائز. لیکن آنے والا بھی خوب بیٹھ کر جاتا ہے, اب بیچارے کو مریض کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے بات کرنی پڑتی ہے, ڈاکٹروں نے کہہ رکھا آرام کرو, ہم اسے آرام کرنے نہیں دیتے, نتیجہ یہ کہ وہ اور زیادہ بیمار ہوتا ہے. اور بعض لوگ عیادت کو اس لیے نہیں جاتے کہ بھئی اگر جائیں گے تو کچھ لے کے جانا پڑے گا, کوئی بسکٹ کا ڈبہ لے جائیں, کوئی فروٹ لے جائیں, اور صاحب جب کچھ ہے نہیں تو اب کیسے جائیں. تو یاد رکھیے کہ اس نیت سے نہ جانا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور کچھ تحفہ تحائف لے کر نہیں جا سکتے, یہ بھی غلط. اصل تو یہ ہے کہ جب کوئی مریض کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کے لیے ہم جائیں تو بس وہاں جا کر اس کو اس کی تسلی کی باتیں کریں کہ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ نے چاہا تو, اور کچھ تھوڑا بہت وہاں بیٹھے تھوڑی سی دیر اٹھ کے چلے. اصل طریقہ تو یہی, اسی طریقے سے تعزیت کا بھی یہی طریقہ ہے. ہمارے یہاں تعزیت بھی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بقول ہمارے ایک بزرگ کے کہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں, مرنے والا مر گیا, اب خاندان والے برادری والے پتہ چلا کہ جناب کوئی پہلے سے بیماری میں آیا ہوا ہے 10-20 دن سے, اور اس کے بعد پھر مزید 10-20 دن رکنے کا ارادہ ہے. اور بعضوں کا تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ساتھ جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں اور اچھی طرح سے 40 دن تک اس کا خرچہ نہ کرا دیں اس وقت تک جائیں گے نہیں, بیٹھے ہی رہتے. تو یہ ساری رسومات خلاف اسلام. شریعت تو انتہائی آسان ہے, ہم نے اس شریعت کو مشکل بنا دیا. تو یقیناً وہ شریعت تو نہیں جو ہم کر رہے ہیں. شریعت کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا, خلفائے راشدین نے جو کچھ فرمایا تم وہ کرو. علیکم بسنتی وسنتی خلفائے الراشدین المہدیین, یہ ہے اصل میں کہ میری سنت بھی تم پر لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین جو بات کہتے ہیں ان کی سنت بھی لازم ہے, یعنی ان کا طریقہ بھی تم مضبوط پکڑ لو. وعزو بن نواجز, داڑ سے مضبوطی سے پکڑ لو, چھوڑو نہیں ان طریقوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا حکم دیا کہ ہم میرے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑو, یا پھر صحابہ کرام وہ ہمارے لیے حجت ہیں. لیکن ہمارا جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ایک جگہ میرا جنازے میں جانا ہوا, بعد میں جنازے کے بعد لوگ آئے اور دری پر بیٹھ گئے, تو ایک صاحب نے فاتحہ کی اونچی آواز لگائی تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے 40-50-100 آدمی سب نے ہاتھ اٹھا دی. اس کے بعد جب اس نے دعا ختم کی اس کے برابر والے نے, آپ یقین کریں کہ 40-50-60 آدمی تھے, ایک ایک آدمی فاتحہ کرتا رہا اور سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں تھے, پتہ نہیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, لیکن رسمن بس ہر ایک فاتحہ کا نعرہ لگاتا تھا, باقی سب مل کے ہاتھ اٹھاتے تھے, اس کے بعد پھر ہاتھ گرا دیتے تھے, پھر ایک اور اس طرح نعرہ لگاتا تھا. حضرت مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اپنا ایک واقعہ لکھا, اور میں تو ایک عام یعنی عوام الناس میں سے کسی ایک کا واقعہ بیان کیا, انہوں نے تو علماء کے ایک گھرانے کا واقعہ بیان کیا, اور فرمایا کہ وہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی آئے ہوئے تھے, اور مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ رسومات اتنی پھیل گئی ہیں کہ اب بڑے بڑے علماء بھی بعض اوقات اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ جانا ہوا, کوئی جامعہ کے بڑے مشہور جامعہ کے عالم تھے, ان کا انتقال ہوا, فرمایا کہ تعزیت کے لیے میں چلا گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ تھے اور بڑے علماء اور مشائخ کا اجتماع تھا، اچھا خاصا بڑا اجتماع. فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا سلام کرنے کے بعد میں بیٹھا، اور بیٹھتے ہی میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی میں اکثر عام طور پر جنازوں میں اور دوسری جگہوں پر شرکت نہیں کرتا، اس کی وجہ وہ رسومات ہیں جو آج مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء میں بھی وہ رسومات رائج ہو گئی ہیں، اور چونکہ ان کے وہ تو مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، ان کے جو شاگرد ہیں یا مریدین ہیں بعض اوقات وہ سب حرکتیں کرتے ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، لہذا میں ان اجتماعات میں شرکت نہیں کرتا. پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی. اور پھر فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تعزیت کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ تعزیت کے معنی کیا ہیں. تعزیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جو غم زدہ ہے اس کو ہم تسلی دیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تین لفظوں میں تعزیت کی. اعظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے، بہت اجر عطا فرمائے. واحسن عزائک، اور اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے. وغفر لمیتک، اور اللہ تعالیٰ تمہاری میت کی مغفرت فرمائے. فرمائے یہ تین جملے میں نے ان سے کہا کہ یہ مسنون طریقہ ہے، بس تم نے یہ کہہ دیا تعزیت ہوگی، اب چلے جاؤ اٹھ کے. فرماتے ہیں کہ میں انہیں یہ بات بتا ہی رہا تھا، ابھی بتا کے فارغ ہوا تھا کہ اتنے میں ایک صاحب دروازے سے داخل ہوئے، اور داخل ہوتے انہوں نے کہا الفاتحہ. کہنے لگے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو، سب کے ہاتھ فوراً اٹھ گئے. میں نے فوراً کہا کہ ابھی میں نے تمہیں مسنون طریقہ بتایا ہے تعزیت کا، تم نے یہ کیا رسومات شروع کر رکھی ہیں؟ فرمایا کہ شکر ہے کہ جب میں نے ان سے جیسے ہی یہ الفاظ کہے سب کے ہاتھ نیچے گر گئے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پروپیگنڈا ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جاہلوں کا تو کیا کہنا بچاروں کا، کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جو جن کو کچھ علم بھی ہوتا ہے وہ بھی ایسے بہہ جاتے ہیں ان رسومات میں کہ جب موقع آتا ہے تو وہ سارا علم سارا عمل سب ختم ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے میں اگر کوئی خرابی ہے تو اللہ اس کو بھی دور فرما دے، اور دوسرے مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں اللہ اسے بھی دور فرما دے. تو بہرحال یہ طریقہ آج رائج ہو چکا ہے، تو غلط طریقے ہیں. پھر اس کے بعد جب کوئی مر گیا، مرنے کے بعد جو ہے وہ کڑوی روٹی کے نام سے، حضرت مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کھاتے تو مرغ مسلم ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، قورمے کھا رہے ہیں، اور نام رکھ دیا جی کڑوی روٹی کی. جی بس کڑوی روٹی حلق سے اتر نہیں رہی، لیکن چھوڑوں گا نہیں کھائے بغیر، کھا کے ہی جاؤں گا کچھ بھی کر لو. تو ایسی کیا کڑوی روٹی ہے جو حلق سے خوب اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہو بھائی کڑوی روٹی، نام کڑوی روٹی رکھ دیا اور جناب اس کو خوب ماشاء اللہ مزے لے لے کے کھا رہے، اور کوئی جانے کو بھی تیار نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ شریعت کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ میت کے گھر والوں پر بوجھ مت ڈالو کہ وہ کھانا پکائیں یا کھلائیں تمہیں. طریقہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو تو اس کے پڑوسیوں کو چاہیے یا دور کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے لیے دو تین وقت کا کھانا بھیج دیا کریں، تاکہ وہ بےچارے جب صدمے سے دو چار ہیں تو اس وقت ان کا نہ کھانے کو جی چاہے گا نہ پکانے کو جی چاہے گا. اس لیے جو پڑوس کے لوگ ہیں ان کو چاہیے یہ کریں، اور اگر کوئی پڑوسی نہیں کرتا تو دور کا جو رشتہ دار ہے جسے صدمہ کم ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کر لے، لیکن وہ بھی اتنا کر لے کہ فقط 10-5 آدمیوں کا کھانا بھیج دے، سادہ کھانا بھیجے، اس میں بھی مرغ مسلم اور یہ بریانی وغیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے زمانے میں یعنی میں نے خود سن 77-78 تک یہ دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو عام طور پر دال روٹی ہوتی تھی، یعنی تندوری روٹیاں ہو گئیں، اور کسی نے مسور کی دال گھر میں پانی سی پتلی سی پکا کے جناب یہ بھیج دیا بس سادگی کے ساتھ. تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کچھ، لیکن دعوتی کھانا جو خوشیوں کے موقع پہ کیا جاتا ہے، آج مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. بعض لوگ تو باقاعدہ کھانے کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ بھائی نتیجے پہ کھانا بڑا اچھا پکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کھانے کے لیے جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے خود بتایا، ان کے عزیز رشتہ داروں میں سے ہیں، کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا دبئی میں، اور اچھے پیسے والے آدمی تھے. انتقال کے بعد بہرحال میت یہاں آئی، تدفین ہو گئی، ان کے 40ویں پر ان کے بھائیوں نے بہت لوگوں کو بلایا, بڑا خرچہ کیا, یعنی لاکھوں میں کیا. لوگ کھا پی کے چلے گئے. جب 40ویں ہو گیا تو جن بھائیوں نے یہ کیا تھا انہوں نے جناب تقریباً 5-10 لاکھ کا بل بنا کر بیوہ کے پاس بھیج دیا کہ بھئی تمہارے شوہر کا ہم نے 40ویں تیجا یہ سب کچھ کیا تھا, لہذا یہ اب تک 40ویں تھا نہیں ہوا تھا, اس لیے ہم نے بل نہیں بھیجا تھا, اب یہ بل حاضر. یعنی میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو بالکل ایسے صاحب نے بتائی مجھے جو بالکل پکی ٹھکی, اس میں اتنی ذرہ برابر بھی میں موبائل کا سے کام نہیں لے رہا. اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. تو یہ سب اس لیے ہے کہ شریعت کے خلاف ہم چلتے ہیں. نام و نمود اور ریاکاری یہ ضرور ہم کرتے ہیں ہر موقع پر, چاہے شادی بیاہ ہو, کوئی مر جائے تب. اب دیکھیے اخبار میں کوئی مر گیا, بڑے آدمی کا جنازہ جناب ہو گیا, اب اس کے بعد اب اخباروں میں دیکھیے روزانہ تصویریں چھپ رہی ہیں, اس کے بعد جناب اتنے لاکھ قرآن مجید پڑھے گئے, اتنے لاکھ جو ہے وہ ختم ہوئے, اتنے لاکھ جو ہے کلمے پڑھے گئے. ارے بھائی جو بھی پڑھا جس نے پڑھا اس کے لیے کوئی بتانے کی ضرورت تھوڑی, اللہ تعالیٰ جانے اور بندہ جانے. لیکن آج جب تک ہم کسی کو بتائیں نہیں اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ ثواب تو پہنچا ہی نہیں. حالانکہ شریعت نے اتنا آسان طریقہ رکھا ہے اور ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ دیکھو اگر کسی کے لیے کچھ بھی پڑھو تو ایصال ثواب جائز ہے, ایصال ثواب ناجائز نہیں ہے, لیکن جو طریقے اختیار کر لیے ہیں وہ جائز نہیں. اگر کوئی مر جاتا ہے, اگر کسی کا جی چاہے, آسان طریقہ ہے نفلی عبادات میں سے جو بھی نفلی عبادت وہ کرے اس کا ثواب پہنچانا چاہے, بس یقین رکھے کہ جب نیت کر لی ثواب پہنچ گیا. میں نے قرآن مجید کی ایک رکوع پڑھ لیا, ایک آیت پڑھ لی, دو سورتیں پڑھ لی, اور پڑھ کر میں نے دل میں کہا یا اللہ اس کا ثواب فلاں عزیز کو پہنچ جائے, پہنچ گیا, ختم. شریعت نے تو اتنا آسان رکھا ہے, لیکن ہم نے قیدے لگا دی ہیں کہ صاحب جب تک اجتماع نہ ہو تو کیا مزہ آئے گا. سارا خاندان جمع ہونا چاہیے, سارا محلہ جمع ہونا چاہیے, سارے جو ہے وہ برادری جمع ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ بھی تو چلے کہ بھائی 100 قرآن مجید ختم ہوئے, اور کھانا جو 25 دیگیں جو ہیں 40ویں وہ تیجے میں پکائی گئیں, اور اس کے بعد جناب گھر پہ حاضری بھی ضروری ہے. کوئی لاکھ اپنے گھر پر بیٹھ کر ایصال ثواب کر دے خاموشی سے, مغفرت کی دعا کر دے, وہ لو جی یہ تو ایسا ہی ہے بس, اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کیا, حالانکہ اس کی نظر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. جب آدمی ریاکاری کے لیے کرے, دکھلاوے کے لیے عمل کرے, اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں, اور نہ اس کا ایصال ثواب ملتا, کسی ثواب بھی نہیں ہوتا. اصل یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ آپ جو کر سکیں کسی کے لیے, آپ 5 نمازوں میں دعا کیجئے, بلکہ نمازوں کی بھی قید نہیں ہے, جب بھی یاد آ جائے اسی وقت دعا کر دیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کیسی عمدہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائی ہیں, اللہ مغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واخسرہم بالماء والثلج والبرد, یہ ساری دعائیں اسی لیے کہ کوئی مر جائے, انتقال ہو جائے تو آپ دعا کیجئے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اس پر رحم فرما دے, اور ان کی بہترین مہمانی فرمائیے, اکرام فرمائیے, اس کا اس کی قبر کو وسیع فرما دیجئے. وادخلہم واخسرہم بالماء والثلج والبرد, اور اے اللہ اس کو آپ دھو ڈالیے پانی سے, اولوں سے, برف سے, یعنی گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے. ونقہ من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اے اللہ اس کو ایسا پاک صاف کر دے گناہوں سے جیسے کہ صابن سے کپڑا جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے, میل کچیل دھل جاتا ہے, اے اللہ ایسا کر دیجئے. یہ دعائیں تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں, ہمیں شاید یہ پسند نہیں, ہم ان دعاؤں کی طرف تو آتے نہیں, اور وہ طریقے اختیار کر لیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ انتقال ہو جائے جتنا جلد ممکن ہو سکے اس میت کی تدفین کر دو, اسے گھر میں مت رکھو, اگر نیک ہے تو اس کو منزل پہ پہنچا دو, خدا نہ کرے برا ہے تو اپنے کاندھوں سے اس کا بوجھ اتار دو, جلد از جلد اس کو اس کے مقام پر پہنچا دو. لیکن ہمارے یہ کہ وہ مر گیا, 3-3 دن جو ہے اس کو اسٹوروں میں رکھتے ہیں کہ صاحب ابھی فلاں عزیز نے امریکہ سے آنا ہے, اور فلاں نے لندن سے آنا ہے, اور فلاں نے وہاں سے آنا ہے. ارے بھائی آ جائے گا تو وہ کر کیا لے گا, اصل بات کو تو سمجھنا چاہیے. ابھی ایک خاتون کا انتقال ہوا امریکہ میں, اپنی بیٹی کے پاس گئی, وہ انتقال ہو گیا بیچاری, 7 دن کے بعد تو وہاں سے میت آئی, اس کے بعد پھر یہاں پر 1-2 دن رہے, پھر ان کا نماز جنازہ ہوا اور جناب تدفین ہوئی. 9 دن تقریباً جو ہے وہ سمجھیے کہ ان کو گھر میں رکھا. شریعت کا حکم یہی ہے کہ جتنا جلد ہو جائے اس معاملے کو نمٹا لو, انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کو اس کی منزل پر پہنچا دو, کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی قرب و جوار کے ہیں اور وہ آ رہے ہیں تو اس کا اس حد تک انتظار کر لو کہ ٹھیک ہے اس حد تک انتظار ہے پہنچ جائیے, لیکن اگر پتہ چلے جی کل آئیں گے اور پرسوں آئیں گے پھر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت طریقہ یہ کہ جلد از جلد اس کو دفنا دیا جائے. تو آج ان آسان طریقوں کو چھوڑ کے مشکل طریقے اختیار کر لیے, تو ان طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک رئیس صاحب تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ بوجھ ادا فرمائی تھی. ان کے غالباً والد کا جب انتقال ہوا, بزرگوں سے میں نے واقعہ سنا, انتقال ہوا تو انہوں نے بہرحال انتقال کے بعد جو طریقے تھے صحیح ان کو اختیار کیا, لیکن لوگ جس طرح جمع ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں تو تیسرے دن جمع ہو گئے کافی. اس دن انہوں نے جناب کافی وہ دیگے وغیرہ بھی چڑھوائی کھانے کی, لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی, لوگ سمجھے کہ ہمارے لیے پکڑا ہے. سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے کہ بھئی اب تیار ہو کے آئے گا. جب دسترخوان بھی پھر انہوں نے کہا جب آپ بیٹھ ہی گئے تو دسترخوان بچھا دو بھائی, اور اس کے بعد کہا کہ بھئی بات یہ ہے میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا, مجھ پر بڑا سخت اس پر کا صدمہ ہے اور یقیناً اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ لوگ آئے ہیں اس مقصد کے لیے کھانے کے لیے تو موقع تو کھانے کا ہے نہیں ہے, لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو بہرحال کھا لیں, ہے شرم کی بات یہ. اب انہوں نے جب یہ جملے کہے تو لوگوں نے کہا کہ میاں جب بات ہی ایسی کہتی تو اب کیا کھانا ہے, اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے بھی وہ سارا کھانا جو ہے وہ مستحقوں کو اور مساکین کو اور محتاجوں میں بانٹ دیا, تقسیم کیا کہ اصل میری نیت تو یہی تھی اسی لیے بکوا رہا تھا. تو بات یہی ہے کہ یہ جہاں شریعت کے خلاف ہے وہاں عقل اور غیرت کے بھی خلاف. ارے بھائی کسی کا مرنے والا مر گیا, جان سے گیا, بےچارہ اگر بیمار تھا تو بعض اوقات لاکھوں روپے اسپتالوں میں لگ جاتے ہیں, وہ الگ ہے. اس کے بعد پھر مزید یا بھی اس کے اوپر خرچے ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے, اب اس کا تیجہ کرو, اب چالے, اب کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے, قرضے لے لے کے تیجے کر رہے ہیں. یہ واقعہ تو خود ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے, ہمارے اپنے ایک عزیز کا انتقال ہوا, عزیزہ کا. تو جن صاحب نے یعنی بقول ان کے کڑوی روٹی دینی تھی تو اس کے لیے پیسے چندہ کیے اپنے بچوں سے کہ صاحب وہ ضروری ہے, لوگ کیا کہیں گے. یعنی ایک حالانکہ ان کی سگی بہن تھی, اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے جو قریبی عزیز ہے اسے تو خود صدمہ پہنچا ہوا ہے, لیکن چونکہ یہ برادری کی بات ہے, خاندانی بات ہے کہ اگر کسی کا عزیز مر جائے تو مطلب مثلا یہ کہ بہن مر جائے تو بھائی کے ذمہ ہے سارا کچھ کرنا, یہ برادری کی بات ہے جہالت کی انہوں نے کی. اور مجھے میرے سامنے یہ میں نے ان سے کہا بھی, میں نے کہا بھائی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. دوسری بات ہے لوگ تو 200 آئیں گے, آپ 200 آدمیوں کو کھانا کریں گے, ان کے گھر کے 10-15 افراد ہیں, ان کے لیے زیادہ اپنے گھر سے بنا کے بھیج دو اگر بہت ہی زیادہ تم نے کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ناک کو ہم نے اونچا کیسے رکھنا ہے, حالانکہ یہ ناک تو پست ہو کر ہی رہتی ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, ایک صاحب رئیس تھے کسی گاؤں کے, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو دل میں سوچا کہ ایسی شادی کروں گا کہ دنیا میں کسی نے دیکھی نہ ہو. چنانچہ قرب و جوار کے جتنے گاؤں تھے 50 گاؤں, ان کو بلا لیا کہ بھئی آ جاؤ اور ایک مہینے پہلے سے آؤ اور صبح شام کا کھانا ہمارے ذمے, اور براتیوں سے بھی کہہ دیا اب تم بھی ذرا آ جانا کچھ دن پہلے. سب لوگ پہنچ گئے جناب, صبح شام کھانے پک رہے ہیں, خوب کھا رہے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے جو دینا تھا وہ بھی دیا اپنی بیٹی کو, خوب جہیز دیا. یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عام طور پر دی جاتی ہو اور انہوں نے نہ دی ہو. اس کے بعد جب برات رخصت ہوئی تو سب کے ہاتھوں پر کچھ پیسے بھی رکھ دیے, اس زمانے کے حساب سے 5-5 روپے سب کو یہ لو بھائی. تو واقعتاً ایسی شادی کہاں ہوئی کسی کی. اس کے بعد وہ جو سامان تھا جہیز کا وہ جناب ریڑوں پر اور گاڑیوں پر رکھا, اس زمانے بیل گاڑے ہوتے تھے, اور رخصت کر دیا. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں دیکھوں کہ لوگوں کو پسند بھی آیا کہ نہیں, لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ دیکھنے کے لیے وہ دو میل دور جا کے ایک ایسی جگہ پر چھپ کے بیٹھ گیا جہاں سے بارات نے گزرنا تھا, اور دل میں یہ خیال کیا کہ یہاں سے جب گزریں گے تو میری تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے کہ صاحب واقعی ایسی شادی تو ہم نے دیکھی نہیں, خوب شادی کی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جہاں وہ چھپ کے بیٹھا تھا وہ ذرا چڑھائی کی جگہ تھی, وہاں جب آیا تو کوئی ایسی جگہ تھی گڑے میں آ کر وہ ویل پھنس گیا. اب لوگوں نے دھکے بھی لگائے لیکن ہوا نہیں, تو کسی نے کہا کہ دیکھو بھائی کوئی پھاوڑا واوڑا کوئی کھدال وغیرہ اس کے باپ نے جہیز میں دیے کہ نہیں دی. اب جناب کھدال پھاوڑے کی تلاش ہوئی تو کہنے کہ دیکھو سسرے کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کھدال پھاوڑا ہی دے دیتا. بےچارا وہاں سے بھاگ گیا وہ کہ میں تو آیا تھا اس لیے کہ یہاں تعریف ہوگی, یہاں تو مجھے سسرا بنا دیا اور یہ کہ بھائی پھاوڑے کھدال کون دیتا ہے. اب کسی کو کیا پتا کہ آگے جا کے کہاں گاڑی پھنسے گی کھڈے میں اور اس کے لیے پھاوڑے کی اور کھدال کی ضرورت. تو بات یہ ہے کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. آپ کچھ بھی کر لیجئے, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یک درگیر محکم بگیر, ارے ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. اور پھر ساتھ میں یہ فرماتے تھے کہ تم برادری کو خاندان کو خوش کرنے کے لیے اگر جسم کی تکہ بوٹی بھی کر لو اور لوگوں کو کھلا دو تو کھانے کے بعد کسی نے کہنا نمک کم ہے, کسی نے کہنا مرچ کم ہے, کسی نے کہنا گلاوا صحیح نہیں, کسی نے کہا وہ خون ہے باقی خوش کوئی نہیں ہوگا کچھ بھی کر لو. اس لیے ایک ذات کو خوش کرنے کی فکر کر لو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اہل حقوق ہیں ہم ان کے حقوق ادا نہ کریں. لوگ اس میں بھی باس گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ ہمارے حق بھی ادا نہیں کر رہا. بھائی دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں. دیکھیے اگر کوئی آدمی غلط بھی کام کر رہا ہے, مثلا رسومات میں بھی پڑا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے ان رسومات میں آپ شریک نہ ہوں لیکن قطع تعلق جائز نہیں. ان سے ملتے جلتے رہیے, ان کی ضرورتیں اگر ہیں تو وہ پوری کرتے رہیے اور سلام دعا کو مت چھوڑیے, ورنہ کیا فائدہ ہوا دینداری کا. پھر دین ہمیں یہ تھوڑی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی غلط کر رہا ہے تو اب ہم اس غلط کام میں شریک نہ ہو اور موقع ملے تو اس سے انہیں روکیں بھی صحیح لیکن ان سے قطع تعلقی نہ ہو. اگر کوئی حق اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہے ان کا حق ادا کریں. انشاءاللہ اس کردار کا آپ کے ان پر ضرور اثر ہوگا. لیکن اگر ہم نے بات چیت بھی ترک کر دی, بولنا بھی چھوڑ دیا, یعنی انہوں نے تو اس لیے چھوڑ دیا کہ صاحب ہم نے شادی کی آئے نہیں, ہم اس لیے نہیں گئے کہ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں اس لیے نہیں جائیں گے, تو ان کا جو عمل ہے بے شک وہ غلط ہے لیکن آپ تو جاتے رہیے, آپ ان کو سمجھائیے کہ بھئی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم سر کے بل آئیں گے لیکن ہم جو طریقہ کہہ رہے ہیں سنت کے مطابق کرو, پھر نہ آئے تو پھر شکایت کرنا تم. اب تم طریقے بھی غلط اختیار کرو, خود تو تم گناہ میں مبتلا ہو ہی رہے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم بھی مبتلا ہو جائیں. اگر تم ہو رہے تو کم از کم ہمیں تو چھوڑ دو, بخش دو. ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہیے اور سمجھانا بھی پھر طریقے سے ہو, یہ نہ ہو کہ اس کو وہ اپنی بے عزتی سمجھ لیں, یہی سمجھیں کہ صاحب یہ اپنے آپ کو تو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں تو سب سے بڑا نکما دنیا کا میں ہی ہوں. تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کریں جس سے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں, بلکہ طریقے سے ان سے بات کریں, طریقے سے سمجھائیں. اچھی بات صحیح طریقے سے حق بات کو جب کہا جاتا ہے تو دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتی ہے وہ بات, اور اس بات کو وہ قبول بھی کر لیتا ہے. اور اگر ظاہر میں قبول نہ بھی کرے تو دل سے کہتا ہے کہ یار آدمی تو یہ ٹھیک ہے, چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا لیکن عمل اسی کا صحیح. تو بات یہ ہے میرے عزیز بھائیو, رسومات اور رواج اس زمانے میں مختلف زمانوں میں مختلف رسومات ہوتی ہیں. اب پچھلے رسومات ختم ہو گئیں, نئے انداز میں شروع ہو گئیں, لیکن یہ جاری ہیں بہرحال. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی تو بند باندھے, یعنی کوئی تو رکاوٹ کرے ان کاموں میں. ہر آدمی جو اس میں بہتا چلا جا رہا ہے, یعنی جو روک سکتا ہے وہ بھی نہیں روک رہا, تو کم از کم جس میں کچھ قوت ہے طاقت ہے کم از کم وہ تو روکے کہ بھئی دیکھو یا تو تم یہ کام مت کرو غلط ورنہ پھر میں شریک نہیں ہوں گا. کم از کم اور کچھ نہ کرے تو اتنا تو کر لے کہ آدمی اپنے آپ کو بچا لے کہ میں شرکت نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اس کے دل پر اثر ہو جائے, اگرچہ لوگ آج کل اس کا بھی اثر نہیں لیتے کہ بھئی آتے ہو آؤ, نہیں آتے ہو تو اپنے گھر خوش رہو, لیکن چلو آپ تو بچ گئے گناہ سے کم از کم. اب اگر آگے چل کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے دے, لیکن آپ اپنا رویہ درست رکھیں, آتے جاتے رہیں, اور جو اگر وہ خدمت کے مستحق ہو تو وہ بھی کیجئے, کوئی حرج نہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ شاید ٹھیک ہو جائے. تو بہرحال یہ وہ طور طریقے, ایک طور طریقہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب دیکھیں اسال ثواب کا طریقہ ایک تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جہاں کہیں بھی آپ ہیں, پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت تین طرح کی ہوتی ہیں.
ایک عبادت تو وہ ہے جو بدنی عبادت کہلاتی ہے، یعنی بدن کے ذریعے جیسے نماز، روزہ، حج، عمرہ، نمازیں، نفلی نمازیں، یہ سب وہ عبادت ہیں جو ہم بدن سے کرتے ہیں. اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جو مال سے کرتے ہیں، مال میں حج بھی آ جاتا ہے، حج مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے، دونوں طرح کی عبادت. اور بعض عبادتیں صرف مالی ہیں کہ ہم نے مال کے ذریعے سے وہ عبادت انجام دی، مثلا کسی کو ہم نے کھانا کھلا دیا، تو اس میں بدنی اور مالی دونوں نہیں ہیں، صرف مالی عبادت. یہ سب سے آسان عبادت اور سب سے آسان طریقہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کو پیسے دے دو کہ لو بھائی اپنی ضرورت پوری کر لو. اب اگر اسے بھائی گوشت خریدنے کی ضرورت ہے، گوشت خرید لے گا، آٹا چاہیے آٹا لے لے گا، کپڑے چاہیے کپڑے لے لے گا، یعنی جس چیز کی اسے ضرورت ہوگی اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کر لے گا. اب آپ نے تو لے جا کے بکرا ذبح کر کے اس کے گھر پہنچا دیا، لیکن اسے ضرورت ہے بےچارے کو کسی اور چیز کی، اس کے تو کسی کام کا نہیں وہ بکرا. اس لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ مالی چیز ہے، کہ مال سے مدد کر دو تاکہ اپنی ضرورت وہ خود بخود پوری کر لے. اور اس میں دکھاوا بھی کم ہوتا ہے کہ خاموشی سے جا کے پیسے دے دیے، ورنہ آدمی مال لے جا رہا ہے، سامان لے جا رہا ہے، دس آدمی دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ صاحب وہ جا رہا ہے، بھائی کہاں لے کے جا رہا ہوں، کس کے پاس جا رہا ہوں، تو بتانا پڑ جاتا ہے بس. تو اس میں دکھلاوا اور ریا کاری بھی آ جاتی. تو اس لیے یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ آسان ترین عبادتیں. اب اگر جان سے عبادت کر رہے ہیں، آدمی قرآن مجید پڑھا، تو پڑھنے سے پہلے نیت کر لیجئے. حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ کوئی شخص اگر الگ الگ نیت نہیں کر سکتا تو ایک دفعہ ہی نیت کر لے کہ یا اللہ آج دن بھر میں جتنی نفلی عبادت کروں گا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے. بس اب آپ جتنی بھی نفلی عبادت کریں گے پہنچ گیا. اللہ رب العزت کو کوئی تھال میں رکھ کر تھوڑی لے جانا پڑتا ہے، بوجھ تھوڑی اٹھانا پڑتا ہے. آپ نے جو کام کیا اس پر جو آپ کو اجر و ثواب ملا، آپ کو تو ملا ہی ملا، جب آپ نے دوسرے کی نیت کر لی اللہ نے وہ اجر و ثواب اسے بھی عطا فرما دیا. کتنی دیر لگی؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جتنے بھی اعمال کرتا ہوں، نفلی عبادتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو اور متعلقین کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں. یہ معمولی باتیں نہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ سب نفلی عبادتوں کا ثواب جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو ہمارا ثواب سے کمی نہیں ہوتی انشاءاللہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بھی اجر و ثواب اور بڑھ جائے. اور اگر ہم یہ دوسروں کے لیے کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی کر دے گا. بھائی یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، آدمی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں. تو اس لیے آسان سا طریقہ اختیار کیجئے، قرآن مجید چاہے سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اخلاص کے ساتھ، کوئی ایک آدھ پارا پڑھ لیجئے، رکو پڑھ لیجئے. بتانے کی بھی ضرورت نہیں کسی کو کہ ہم نے تمہارے ابا کے لیے آج ایک پارا پڑھا، تو آپ نے تو ضائع کر دیا اپنا عمل. روزانہ پڑھ کے بخش دیجئے کہ اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز کو پہنچا دیجئے، بس پہنچ گیا. اور اگر پیسوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں پیسے دے دیجئے کہ اپنی ضرورت پوری کر لو بھائی جو بھی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو بعض مدرسے میں لگا دیا، مسجد میں لگا دی، کسی خیر کا کوئی خیر کا کام کر دیا، انشاءاللہ ان سب چیزوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے. ایک صحابی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر گیا ہوا تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا بعد میں، تو میں انہیں کسی طرح سے اب ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نفع پہنچا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو دیکھیے اور کچھ نہ کرے تو آدمی دعا کر لے اللہم اغفر لهم وارحمهم، اتنی سی بھی اگر دعا کر لیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان پر رحم فرما دے، یہ بھی کافی. ورنہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ پڑھ لیا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ 27 مرتبہ جو شخص روزانہ اس کو پڑھ لے اور اس کا ثواب جو ہے وہ مومنوں، لازمی بات ہے پڑھ ہی رہا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جو راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، اور ان لوگوں میں شمار فرما لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو تین فائدے ہو گئے. دیکھیے اس میں آپ شب بیدار بھی ہو گئے اور دن میں روزے رکھنے والے بن گئے، یعنی صائم الدہر دہر اور قائم اللیل، راتوں کو جو ہے وہ کھڑے ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں, اور دن میں روزے رکھنے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے, تو یہ معمولی درجہ تو نہیں ہے. اور صرف کتنی مرتبہ ہے؟ میرے خیال ہے 27 منٹ بھی نہیں لگتے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے اندر آپ پڑھ لیں گے. 27 مرتبہ پڑھنا کتنا مشکل کام, یہ پڑھ لیجیے. تو اصال ثواب کے الحمدللہ ہم بھی قائل ہیں, لیکن غلط طریقے جو آج اختیار کر لیے گئے ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور غلط طریقوں میں اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کر رکھی ہے ہم نے, دوسروں کے لیے بھی مصیبت. بعض لوگ جو ہیں وہ ضروری سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, اس لیے اگر ان رسومات میں شریک نہ ہو تو بھی تان و تشنی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب دیکھو مر گئے تھے, نتیجے میں نہ 40ویں میں. ارے میرے بھائی, تیجا 40ویں ہے کیا؟ جب کوئی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اسال ثواب کی اہمیت ہے وہ آپ کرتے رہیے, اس کے لیے نتیجے کی ضرورت نہ 40ویں کی, روزانہ کریے. جسے اپنے مردوں سے محبت ہوتی ہے وہ تو روزانہ کرتا ہے, اور جسے نہ ہو تو وہ کہتا ہے صاحب تیسرے دن کر لوں گا, 40ویں دن کر لوں گا, سالانہ کر لوں گا, برسی پہ. اور پھر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس برے عمل کی وجہ سے انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی, خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, کرائے کے لوگوں کو بلا کے پڑھوا لیتے ہیں اور اس کے بعد ختم. اس کا ثواب اس لیے نہیں ملتا کہ تم نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ اخلاص ہی نہیں, اور ناجائز غلط طریقہ اختیار کیا, لہذا اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. ارے عزیز بھائی ہو, خود پڑھ لو, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, پورا قرآن, تہائی ایک چوتھائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ کہہ لیں, الحمدللہ کہہ لیں, اللہ اکبر کہہ لیں, کوئی مشکل کام تو نہیں, آسان کام ہے. سارے کے سارے دین شریعت ساری کی ساری آسانی آسان. اگر ہم نے اس کو مشکل بنا لیا تو اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں. نکاح کو مشکل کر لیا, شادی کو مشکل کر لیا, اور مرنے جینے کو سب کو مشکل کر لیا ہم نے. آج شادیاں نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ کہتے ہیں لاکھوں روپے نہ ہو شادی نہیں ہو. ابھی ایک صاحب نے شادی کی, یعنی کل ہی کی بات ہے, جو کھانا کیا تو مجھے ایک صاحب آج بتا رہے تھے کہ 5000 آدمیوں کو دعوت تھی اور تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے انہوں نے خرچہ کیا, 25 سے 30 لاکھ روپے. مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی, میں نے ان سے کہا کہ ایک بزرگ ہیں, ان کا قول یہ ہے کہ لوگ جن کے پاس مال اور دولت ہوتی ہے تو ان کے مخرج کو دیکھ کے میں مدخل کا پتہ چلا لیتا ہوں, یعنی ان کا مال جہاں پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جب غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہیں تو آیا بھی غلط ہی ہوگا, اگر صحیح آیا ہوا ہوتا تو یہ جگہ بھی صحیح استعمال کرتا, لیکن چونکہ آنا بھی غلط ہے جا بھی غلط رہا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کو توفیق ہوتی ہے, بے شک ان کے پاس مال ہے لیکن وہ کس جگہ خرچ کر رہے ہیں, کیسا خرچ کر رہے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری مسجد ہے ماشاءاللہ, اس میں لاکھوں کا خرچہ اس کا بھی, لیکن ایک صاحب خیر ایک شخص وہ اٹھاتا ہے, اور صرف یہی کا نہیں, اس کے علاوہ کتنے جو ہے وہ ہسپتال ہیں جو ان کے خرچے پر چل رہے ہیں, ہسپتالوں میں عملہ بھی اپنا رکھا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے کم خرچ دوائیاں بھی جو ہے وہ خرچ کم خرچ پر یعنی بغیر منافع کے دیتے. اسی طریقے سے ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ جو ہزاروں بوریاں آٹا فری مدارس میں دیتے ہیں, یعنی ایک ٹیڑی پیسہ بھی مدارس کا آٹے پر خرچ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جی نے توفیق دیتا ہے ایسے کام بھی کرتے ہیں, ایسے مالدار بھی موجود ہیں, یقیناً ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا چل بھی رہی. تو اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, اور کوئی جو ہے وہ اس پر خرچ کرتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سالگرہ منا رہا ہے تو پتہ چلا کہ 10 لاکھ خرچ ہو گئے, اور فلاں رسم کی اسے 25 لاکھ خرچ ہو گئے. آج کل تو مہندی پر اور ان بری بری رسومات پر جس کی شرن کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اس پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. گانے والوں کو جو بلاتے ہیں تو لاکھوں روپے ان کو دے دیتے ہیں جناب. اور اب ایک اور رسم چل پڑی ہے کہ صاحب وہ کہیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ اپنا کوئی کام تجارت شروع کرنی ہے, پہلے تو وہاں قرآن خوانی کرا لی, دعا کرا لی, کسی کو بلا کے بیان بھی کرا دیا, اور دوسرے دن پتا چلا کہ صاحب آج جو ہے وہ آج پروگرام ہے, آج فلاں فلاں اداکارہ بھی آ رہی ہیں صاحب, اور وہاں پر بسنت میلہ بھی منایا جا رہا ہے, ہلا گلا بھی ہو رہا ہے, اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ایک صاحب نے ابھی ایک جگہ محفل نعت کا بڑا لمبا پروگرام بنایا, ساری رات نعتیں پڑھی جاتی رہیں, اور دوسرے دن پتہ چلا کہ جناب وہاں پر جو ہے وہ بسنت میلہ بھی تھا اور ناچ گانوں کا پروگرام تھا. ہم کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے یا دے سکتے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں سب یہ؟ ہمارا آج کل عمل یہ ہو گیا کہ باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے, صیاد بھی ہے. رحمان کو بھی خوش کر لو اور شیطان کو بھی خوش کر لو, لیکن یہ دھوکے کی بات. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی جو مکاریاں ہیں انہیں بھی خوب جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس سے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, یہ دنیا چند روزہ ہے, ہم اپنے دین کو سیکھیں, سمجھیں, عمل کرنے کی کوشش کریں تو کوئی مشکل کام نہیں. دیکھیے دنیا کا کوئی کام بھی آسان نہیں ہے. جب آپ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں, آپ کے سال آ سال اس میں لگتے ہیں, تب جا کر ایک شخص ماہر بنتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ اپنے فن کا ماہر. تو فن کا ماہر ماں کے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوتا, اس کو محنت کرنی پڑتی ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرے. تو اسی طریقے سے آخرت کا معاملہ ہے, ہم اگر آخرت اپنی اچھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو تھوڑا سا کہ لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں, کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑیں, لیکن بالآخر اس کے انشاءاللہ ثمرات ہوں گے. ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو ابتدا میں جو مشکلات آئیں تو ثابت قدم رہو. آج جو لوگ تمہیں جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, اگر تم ثابت قدم رہے, اگر تم صحیح صحیح چلے تو کل دعا کرانے تمہارے پاس آئیں گے کہ صاحب دعا کر دو ہمارے لیے. اور یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو اس لیے چند دن کی پریشانی کے بعد راحتیں ملتی ہیں. دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس, اللہ تعالیٰ ان ایام کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں, کبھی خوشیاں آتی ہیں کبھی غم آتے ہیں, لیکن انسان کو چاہیے کہ غم اور خوشی سب تابع کرتے شریعت کے, تو انشاءاللہ پھر غم غم نہیں رہے گا. آدمی جب یہ سوچ رہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, انشاءاللہ جب وہ چاہیں گے ٹھیک ہو جائے گا تو سارے غم ختم ہو جائیں گے. دیکھیے اللہ والوں پر بھی غم آتے ہیں, یہ نہیں کہ ان پر غم نہیں آتے, بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں, ثم الامثل فالامثل, پھر جو ان سے زیادہ مشابہت اختیار کرے گا, ان کے تابع فرمان ہوگا, اس پر مصائب آئیں گے. اس سے پتا چلا کہ نیک لوگوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں, لیکن چونکہ اللہ رب العزت سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس لیے وہ مصائب مصائب معلوم نہیں ہوتے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ ساری دنیا جو ہے وہ میرے کہنے پر. کہا کہ آپ اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں کہ ساری دنیا آپ کے تابع فرمانے. کہا کہ ہاں میری خواہش پر چل رہی ساری دنیا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنی خواہش اللہ کی تعمیل میں فنا کر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں میں نے اپنی خواہشوں کو اس میں فنا کر دیا ہے کہ میں بھی وہی چاہتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آج اس نے مرنا ہے تو میں بھی کہتا ہوں مرنا ہی چاہیے تھا اس کو, اور اگر اللہ کہتے ہیں کہ آج کوئی پیدا ہو تو میں کہتا ہوں پیدا ہی ہونا چاہیے. تو میری کوئی خواہش ہی نہیں رہی, میں نے اپنی ہر خواہش کو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع کر دیا ہے اور اس کی رضا کے تابع کر دیا ہے, اس لیے بڑے سے بڑا غم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے میری خواہش پہ ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے اپنی خواہش فنا کر دی. تو بات یہی ہے کہ غم تو انہیں بھی آتے ہیں, لیکن وہ غم برداشت کرنے کا حوصلہ اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں. ورنہ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ خدا نہ کرے اگر میت ہو جائے, اپنا سر کبھی اس دیوار پہ مارتا ہے دیکھ کے, کبھی اس دیوار پہ مارتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ اللہ میاں میں مر جاتا تو نے اس کو مار دیا. حالانکہ چار دن پانچ دن جب گزر جائیں صدمہ ختم ہو جائے تو اس سے کہو کہ ہاں بھائی اب مرنے کو جی چاہتا ہے, تو ساری محبت ختم ہو جائے گی. ورنہ اللہ معاف کرے کیا کیا کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت بزر نزل ابھی, یعنی کوئی شخص تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے. دیکھیے عجیب بات ہے, حدیث قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہود و نصارہ کو یہ کہتا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اگر تم اللہ کے ولی ہو, دوست ہو, اللہ سے محبت رکھتے ہو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اولیاء للہ من دون الناس, اے یہودی ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اولیاء میں سے ہو اللہ کے لوگوں کے علاوہ, یعنی تم سمجھتے ہو کہ لوگ تو ایسے ہی ہیں اور ہم تو اللہ کے ولی ہیں, تو فتمنا الموت, تو موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا کرنا ولایت کی نشانی. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یتمنین احدکم الموت, تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کا ولی جو موت کی تمنا کرے گا وہ اللہ سے ملاقات کے لیے کرے گا, کہ اللہ سے جو اسے محبت ہے اس محبت کو پانے کے لیے اور اپنے درجات کی ترقی کے لیے کہ اللہ نے جو کچھ میرے لیے وہاں تیار کر رکھا ہے بس جلد از جلد ملاقات ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور وہ سارے کے ساری نعمتیں بھی مجھے مل جائیں، تو اس کی تمنا جو ہے وہ اللہ سے محبت اور اللہ سے ملاقات کے لیے. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش مند، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ کو بھی اس سے کوئی ضرورت نہیں ملنے کی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے ولی کی خواہش، اور جو منع کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، اب اس مصیبت پر چیخ و پکار کر رہا ہے کہ اللہ کرے مجھے موت ہی آ جائے، اس بیماری سے میری جان چھوٹ جائے. بعض لوگ بیماری مبتلا ہو گئے، اپنی بیماری سے تنگ آ کے دعائیں کرتے ہیں کہ دعا کرو میں مر جاؤں اس سے تو بہتر ہے، اتنے عرصے سے پڑا ہوں میں تو. فرمایا کہ ایسا نہ کرو بھائی، کوئی بیماری آسمانی سلطانی کو آ جاتی ہے تو اس بیماری سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کرو، کیونکہ یہ اللہ نے بھیجی ہے. البتہ اس بیماری سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اپنے فضل فرما دیجئے، میں کمزور بندہ ہوں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے. یہ صبر کے منافی بھی نہیں، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام جن پر اللہ نے ایک ابتلاء نازل فرمائی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، ربی انی مسنی الضر الرحیمین،